الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے ہم نے یوم عاشورا کے اعتبار سے اس سے متعلق کچھ گفتگو کی. اس مہینے اور وقت کی مناسبت کے اعتبار سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے کچھ فضائل و مناقب، کچھ وہ ضروری باتیں اہل سنت و جماعت کے خلاف لوگ جو ہیں جسے غلط رنگ دیتے، اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. ارشاد باری تعالی ہوا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ رکھتا ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علی مجمعین تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب پاک اور خوب صاف کرنے کا ارادہ رکھتا. گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ ان میں کوئی ناپاکی لگی ہو جسے اللہ تبارک و تعالی پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کبھی کبھی کسی نعمت کو دوام اور اس کی بقا کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا اس کا مرادی معنی پھر یہ ہوگا، اے اہل بیت اطہار، اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہیں پاک اور صاف رکھا ہی ہے، و تعالی تمہاری اس تطہیر اور تمہاری پاکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کے مرادی معنی ہوں گے۔ اب آئیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کون؟ بعض حضرات نے اہل بیت کا ایسا محدود دائرہ رکھا کہ ان کے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین، ان پانچ کے لیے ایک جملہ ہے پنجتن پاک۔ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ پنجتن پاک، لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ان پانچ کے علاوہ دوسرے لوگ معاذ اللہ ناپاک، یہ ہرگز اس کا معنی نہیں، ایک بار۔ دوسرا یہ کہ یہ جو یہ بشارت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج اہل بیت، اور یہ بات کئی طریقے سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی تمام صاحب زادیاں اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد جو آج تک سید کہلاتی ہے، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہے، اور علماء اور اہل سنت و جماعت اہل بیت کا اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے ہیں کہ دوسرا طبقہ فکر، انشاءاللہ آپ اگر فریقین کی کتابوں کو دیکھیں گے تو وہ اتنا احترام اور تکریم کرنے والا آپ کو نہ ملے گا جو احترام اور تکریم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، جس کی ہم آئندہ آپ کو چند مثالیں وقت کے اعتبار سے، جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ماننے والے، ان کی روایت، ہماری روایت دیکھیں، جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھے، اور حضور علیہ السلام انہیں گود میں لیے ہوئے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے اشک سیلاب جاری، زارو قطار رو رہے۔ کسی نے آن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں نواسے اور فرزند کی ولادت ہوئی، یہ موقع تو خوشی کا ہوتا اور آپ رو رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس نواسے کو میری امت میں کے کچھ افراد شہید کر دیں گے، اور یہ خبر مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے دی ہے۔ حضرت ام سلمہ جو ام المومنین، ان کی روایت یہ ہے کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کو امام حسین کو اپنی گود میں لے کر روتے ہوئے دیکھا تو میں نے رونے کا سبب پوچھا، میں نے کہا یہ بات تو خوشی کی ہے کہ آپ کے یہاں فرزند پیدا ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس فرزند کو لوگ شہید کر دیں، اور جبریل امین نے آن کر مجھے خبر دی، اور حضور علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی ام سلمہ کو دی، فرمایا جبریل امین نے مجھے وہ مٹی بھی لا کر دی ہے جہاں میرے اس فرزند کو شہید کیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس دن میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو تم دیکھنا کہ یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ تو اہل سنت کی روایت۔ شیعہ حضرات کی معتبر کتب جو میرے پاس موجود ہیں، میں نے اس کو نشان لگا کر رکھا ہوا، اس میں یہ اہل سنت کی روایت ہے، اور ان کی روایت ہے کہ جس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا احترام کرتے اہل بیت. انہوں نے اپنی حدیث حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے یہ نقل کی کہ جب امام حسین گود میں تھے اور حضور علیہ السلام رو رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے, تو آپ نے بتایا کہ میری امت کے افراد اسے شہید کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روایت تو ہماری یہاں بھی موجود, جبریل امی جب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے اس فرزند کو شہید کر دیا جائے گا, تو کتب شیعہ کی معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے جبریل امی سے کہا لے جاؤ اس نواسے کو, ہمیں ایسے نواسے کی ضرورت نہیں. یعنی گویا نواسے ہی سے دستبردار ہو گئے. لیکن ہماری یہاں روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی امام حسین رضی اللہ عنہ میں جتنے بھی ایام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی میں پائے, آپ ہمیشہ ہمیشہ ان پر شفقت اور مہربانی, اور یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی حسین کو صبر عطا فرمائے, اسے استقامت عطا فرمائے. اب آئیے علماء اہل سنت آخری سے لے کے اب تک کا مذہب اہل بیت کے معاملے میں کیا ہے. ہماری یہاں آپ نے دیکھا کہ نماز میں مشکا شریف میں جو کتاب الصلات باب التشہد, اور باب التشہد کے بعد جو درود شریف ہے وہ درود شریف میں کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسی طرح بعد دونوں درود شریف دیکھیے تو حضور علیہ السلام پر ان کی آل پر درود شریف کا پڑھنا ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ کے مذہب میں اس کو سنت کہا گیا, یعنی یہ سنت ہے. اور امام شافعی اتنے سخت کہ امام شافعی کے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ان کی آل پر حالت نماز میں درود شریف پڑھنا واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی, چونکہ امام شافعی ٹھیک ہے ان کا اپنا مذہب اور طریقہ شافعی, مگر اہل سنت ہم ان کے ماننے والے کسی مذہب کے, وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر حالت نماز میں ان پر درود نہ پڑھا لا صلاۃ له, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. امام شافعی تو اس کے قائل ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے درود شریف نماز میں پڑھنے پر حکم لگایا کہ یہ درود شریف کا پڑھنا سنت ہے. ہم نے ان کی سیرت کے کتابوں میں دیکھا کہ سبق پڑھا رہے, دوران سبق شاگرد موجود ہیں, اور علماء کیسے علماء, امام ابو یوسف جیسے ہوں گے, امام محمد, امام زفر, امام عبداللہ ابن مبارک, ایسے شاگرد بار بار کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو شاگردوں نے جب آپ کے بار بار کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا سبب پوچھا تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے بچے کھیل رہے ہیں ان میں ایک بچہ سید زادہ, وہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں وہ میری طرف جب دیکھتا ہے تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اب دیکھیے حنفیوں کتنے بڑے امام, ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر کے صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی نسبت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. اب آئیے علماء میں ایک بحث چلی, وہ اگرچہ ہماری اس بحث سے تو خارج ہے مگر اس کی بنیاد جب نہ بتائی جائے تو بات سمجھ میں نہ آئی. ستر عورت کیا ہے, یعنی عورت کہتے ہیں چھپانے کو, نماز میں وہ کون سا حصہ ہے کہ وہ اگر منکشف ہو جائے, وہ اگر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں خواتین جو ہے, خواتین اگر نماز پڑھیں تو ان کا صرف یہ چہرہ جس کو کہتے ہیں منہ کی ٹکلی, بالوں کی پیشانی کی جڑ سے ٹھوڑی تک اور دونوں کانوں کے درمیان اس کے باہر کپڑا باندھے, ہاتھوں کے دو پنجے, پیر جو ہیں اس کے دو پنجے. اس کے علاوہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک کان کا, خاتون کی کان کا چوتھے حصے سے زائد اگر تین تسبیح کی پانی کھلا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو خاتون کی نماز باطل. اگر اس نے بالوں پر اتنا پتلا روپٹہ اوڑا کہ بالوں کی سیاہی چھلک رہی ہے تو بھی ہمارے امام کے نزدیک نماز فاسد. یہ گلا کھلا رہا یا گردن کھلی رہی, یہ سب کے سب داخل عورت, یعنی ان کا نماز میں چھپانا بہت ضروری ہے. اچھا اب آئیے مرد کے اعضا کیا ہیں, اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت کے, یہ فقہی بحث چونکہ نہیں ہے صرف کہتے ہی ہم گزر جائیں, مرد کے جو ہیں وہ نو اعضا شمار کیے اعلی حضرت نے جو ستر عورت, وہ نو کے نو اعضا کہاں ہیں؟ یہ ناف جو ہے, اس ناف کو چھوڑنے کے بعد ناف کے نیچے سے لے کر یہ گھٹنے کی سفیدی, یہ حصہ ہر حالت میں چھپا رہنا چاہیے. یعنی اگر آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ کی رانیں اور گھٹنے جو ہیں یہ چھپ جانے چاہیے. یہ گھٹنا سمائد ایک ران جو ہے, یہ ایک ستر عورت, یہ اگر کھلا رہ گیا نماز فاسد ہو جائے گی. یہ ہے ناف جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. اچھا آپ بظاہر عقل سے سوچیں تو ناف کو بھی ستر عورت کا حصہ ہونا چاہیے. اب آئیے ہمارے امام کی دلیل کیا, اس کا تعلق اہل بیت کے فضائل. ہمارے یہاں امام اعظم کی دلیل یہ ہے, امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنے آتے تو حضرت ابو ہریرہ بطور خاص امام حسن کا دامن جو ہے ان کے شکم سے اٹھا کر ان کی ناف کو چومتے, ان کی ناف کو چومتے اور یہ فرماتے تھے کہ میں جب حضور کی خدمت میں ہوتا اور تم جب چھوٹے کھیلتے ہوئے جب حضور علیہ السلام کی گود میں آتے تو میں نے بارہا دیکھا کہ حضور تمہارے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر تمہاری ناف کو چومتے تھے, تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں. ایک تو امام اعظم کی دلیل ہماری یہ ہوئی کہ اگر یہ ستر عورت ہوتا تو امام حسن کبھی بھی اسے مکشوف نہیں فرماتے, اور دوسرا یہ کہ انہیں اہل بیت سے اتنی محبت تھی کہ بطور خاص ان کی ناف کو بوسا دیا کرتے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر ان کا ادب اور احترام کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اب آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملات ان شہزادوں کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شہر فتح ہوا, مجھے بھی یاد پتہ غالباً وہ مدین. تو یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ملک نے زیادہ ترقی کی ایک ملک میں کم ترقی ہوئی, تو وہاں جب مال غنیمت آیا تو بعض ممالک میں یہ جو فانوس اور یہ جو چراغاں کا سسٹم ہے یہ ذرا اس زمانے کے اعتبار سے بڑا ترقی یافتہ, یعنی بڑی بڑے بتیاں اور بڑے بڑے جناب وہ کیا کہیں فانوس جو ہیں وہ آئے. اس کے آنے کے بعد جب وہ مدینہ شریف میں مال آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان نئے جو فانوس تھے ان کو مسجد نبوی میں روشن کی, ان کو روشن ایک دم مسجد نبوی جگمگا رہی تھی روشنی سے. ایک دلیل تو علماء نے اس سے یہ پکڑی کہ مسجد میں چراغاں یا روشنی کرنا اس حدیث سے ثابت ہے جس کو محدث ابن شاہین نے نقل کیا, ایک دلیل تو یہ نکالی. اب سنیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایسا چراغ کہ سبحان اللہ بڑی نورانیت اور مسجد نبوی جگمگا رہی, تو گویا انہوں نے پوچھا کہ یہ چراغاں کس نے کیا, یہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین, وہ یا ان کے حکم سے یہ فانوس لگائے گئے. تو حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ, غور کیجئے, اگر بغض یا اناد ہوتا, کوئی ان کے معاملے میں اختلاف ہوتا یا کسی قسم کی ان کی منفی رائے ہوتی تو کبھی بھی وہ اپنی اس رائے کا اظہار نہیں کرتے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کرے جیسے انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کی, کو ایسا روشن کر دے. تو عزیزان گرامی آج بھی یہ کہا جا سکتا کہ جو لوگ مسجد کا کام کرانے والے یا مسجد کو جگمگانے والے یا مسجد میں کسی قسم کا پیسہ لگانے والے یا مسجد میں کسی قسم کا معاملہ کرنے والے, تو حضرت علی کی اس دعا سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی روشن کر دے گا جو آج بھی مسجدوں کو روشن کیے ہوئے ہیں یا روشن رکھے ہوئے ہیں یا روشنی کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے کہ جیسا انہوں نے ہماری اس گویا مسجد کو روشن کیا. اب آئیے ایک اور روایت, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کی وسعت کا اندازہ لگائیے. یہ پاکستان پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنا حدود عربہ, حضرت عمر کی حکومت کا حدود عربہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا. اب مجھے بتائیے ہمارے ایسے شاید 15-20 پاکستان بنے, کتنے مسائل ہوں گے, کتنے معاملات. جب دیکھو امور حکومت میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں, اس قدر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر وقت اپنے غلاموں کی, اپنے گورنروں کی, اپنے حاکموں کی اور عوام کی گتھی کو سلجھا رہے, برائے نام نیم کیا کرتے, راتوں کا چکر اور گشت کیا کرتے. اب ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے جو خود صحابی بھی ہیں, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, جن کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہم, وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے, اپنے ابا سے ملاقات کے لیے آئے. آپ کچھ امور سلطنت بہت ہی اہم انجام دے رہے. قاصد نے آن کر کے کہا کہ آپ کے صاحبزادے دروازے پر, وہ ملاقات کا اذن چاہتے, آپ نے اجازت نہیں دی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امور سلطنت اتنی دیانت داری سے سر انجام دیتے کہ اپنے سگے بیٹے سے ملنے سے انکار کر دیا, یا یہ کہا کہ ٹھہر جاؤ جب کام ختم ہو پھر تم اجازت لے کر کے انہیں بھیجنا, اور اپنا کام سر انجام دے رہے. اسی اثنا میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو حضرت عبداللہ جو پہلے سے دروازے پر کھڑے تھے ان سے پوچھا کیا معاملہ, ملاقات ہو جائے. ان کا میں نے تو ابا جی کو خبر کی تھی مگر بہت زیادہ مصروف ہے تو ابھی مجھے اذن نہیں ملا, ابھی اجازت نہیں ملی. تو حضرت امام حسن نے بجائے اس کے کہ اندر اطلاع کرتے کہ حسن آئے ہوئے ملاقات کرنے کے لیے, انہوں نے اپنے قیاس اور اپنے اشتہاد سے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ملاقات نہ دی اور ملاقات کے لیے وہ کھڑے ہوئے, جب سگا بیٹا نہیں مل پائے گا تو میں کیسے مل پاؤں گا, بہت اہم کوئی معاملہ, وہ چلے. وہ جب جانے لگے روانہ ہو گئے تو کسی نے حضرت عمر کو اندر جا کر کہا کہ امام حسن آئے, اور وہ بغیر ملاقات کیے چلے گئے. اور وہ یہ سمجھے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو رخصت نہ دی تو انہیں کہا دیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمام امور چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑ, دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد انہیں پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہا کہ صاحبزادے تمہیں تو بتانا چاہیے تھا, تم نے بغیر مجھ سے کہے اور رخصت ہو گئے, اطلاع کیوں نہیں. امام حسن نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ آپ اپنے بیٹے سے نہیں مل رہے, اتنے مصروف تو مجھ سے کہاں ملیں. اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق نے اپنا امامہ شریف اٹھا کر اپنے سر کے بال پکڑ کر کہا کہ عمر کو یہ عزت کہاں سے ملی, یعنی تمہارے گھرانے سے تو ملی, تمہارے نانا ہی سے تو یہ عزت ملی ہے. اور فرمایا کہ خوب یاد رکھو وہ عمر کا لڑکا تھا, تم رسول اللہ کے لڑکے, وہ عمر کا بیٹا تم رسول اللہ کے بیٹے, تو تمہیں اطلاع کرنی چاہیے تھی. تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس قدر محبت اور شفقت کا ان کے ساتھ سلوک کیا. اب مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی اپنے امام باڑوں میں بیٹھ کر ہوا میں ہوا میں مکے لہرا لہرا کر ان کے اختلافات بیان کرے کہ یہ تو یوں تھا اور یہ تو اہل بیت کے یوں مخالف تھے اور یہ ہوا وہ ہوا, یہ سب چندو خانی کی داستانیں ہیں. اور یہ دیکھیے کہ ان میں آپس میں کس قدر محبت و شفقت ہے, اس کو آپ صرف بطور نمونہ ایک حدیث ہی سے اندازہ لگا سکتے. اب آئیے دوسری, اس کو شاہ ولی اللہ محدی دہلوی نے اپنی کتاب ازالت الخفا اس میں اسے نقل کیا, اور یہ بھی حدیث اور روایت ایمان کی تازگی اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی نسبت کو بیان کرتی. کوئی شہر فتح ہوا, فتح ہونے کے بعد روایت میں ہے مسجد نبوی میں اس زمانے میں اس قسم کے بہترین قسم کے قالین یا فرش کی جگہ چمڑا استعمال ہوتا. جو لوگ چمڑا یعنی دباغت کرتے اور اسی کو بطور فرش استعمال کرتے, وہ بچھونے کے طور پر بھی استعمال ہوتا, مشق کے طور پر بھی استعمال ہوتا, تکیے میں بھی استعمال ہوتا, اس طریقے سے اس کا استعمال. تو چرمی فرش بچھایا گیا مسجد نبوی. جو کچھ مال غنیمت تھا جو صحابہ میں تقسیم ہونا, اس کا ڈھیر لگا دیا گیا مسجد نبوی میں. مال غنیمت کا ڈھیر لگایا. اب آئیے, سب کو حصہ مل رہا, لائن لگی ہوئی, بڑے قرین طریقے سے لوگ آ رہے, اپنا اپنا حصہ لے کر کے جا رہے. حسن اتفاق کہیے کہ اسی لائن میں یہ حضرات تینوں متصل تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین, یہ تینوں حضرات متصل. جب لائن میں نمبر آیا سبحان اللہ حضرت عبداللہ کا, تو روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں 500 دیے. 500 لے کر کے جب یہ ہٹے, تو ان کے ہٹنے کے بعد امام حسن آئے تو حضرت عمر نے انہیں 1000 دی, امام حسین آئے وہ 1000 دیے. بتقاضائے بشریت, اختلاف نہیں, صرف وجہ معلوم کرنا چاہتے. حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے بیٹے, انہوں نے کہا حضور میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جوان تھا اور میں نے اپنی تلواروں کے کئی جوہر بڑے بڑے میدان میں دکھا, اور یہ دونوں اس وقت بچے تھے اور حضور علیہ السلام کی گود میں کھیلتے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ملے 500 اور ان دونوں کو 1000 ملے. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی اور جواب دے کے بھی مسئلے کو گول کر دے. ارے میاں دیکھو یہ فتنوں کا دور ہے, اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ زیادہ دے دیا اور ان کو کم دے دیا. نہیں, دو ٹوک بات حضرت عمر نے کیا فرمائی. شیعہ حضرات سنے, اہل سنت و جماعت کی کتب میں جو صحیح روایات, حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ تو نے یہ دیکھا, اللہ اکبر, اس کی ماں کون, تو نے یہ دیکھا ان کا نانا کون, تو نے یہ دیکھا ان کا باپ کون, ان کا والد کون. یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر, حضرت علی رضی اللہ کے نور نظر اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے, یہ رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں اور تو عمر کا لڑکا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے لڑکے کو سرزنش کی, اور گویا ان کو اس ایک طرح سے گویا جو وہ پوچھنا چاہتے تھے بڑی سختی سے اس مسئلے کو سمجھا کر روانہ کر دیا. اب دیکھیے ایک بات کا یہ پتا لگا کہ اپنے بیٹے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار ان دونوں کو ترجیح دیتے. اب سنیے جو بات خاص سننے کی, وہ کیا, آپ جانتے ہیں پرانی روایت یہ ہے کہ بھائی کوئی بات اگر دہن یا زبان سے نکل جائے تو کہتے ہیں وہ پڑھائی ہو جاتی. اس لیے بزرگوں کا قول غلط نہیں ہے کہ میاں جب بات کرو تو یہ دیواروں کے بھی کان ہوتے, دیواروں کے بھی کان ہوتے, جب بات منہ سے نکل جائے تو کہیں نہ کہیں پھیل جاتے. کوئی آدمی نے یہ بات جب حضرت عمر کی سنی, اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا سنو آج کا منظر میں نے یہ دیکھا, چرمی فرش اور اس پر دولت کے انبار لگے ہوئے, امیر المومنین مال تقسیم کر رہے. جب اپنے بیٹے آئے ان کو انہوں نے اتنا دیا, حسنے نے کریمن آئے ان کو ان سے دونا دیا, اور جب ان کے بیٹے نے سوال کیا تو حضرت امیر المومنین یہ کہہ کر اسے رخصت کر دیا کہ تو عمر کا لڑکا ہے, رسول اللہ کے لڑکے. ساری انہیں روایت جب بتائی حضرت علی خوش ہوئے, اور خوش ہونے کے بعد جو لوگ محفل میں موجود تھے انہوں نے کہا تم کان کھول کر سنو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عمر اہل جنت کا چراغ, یعنی جنت میں روشنی تو ہے مگر جنت میں روشنی کا ایک سبب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نورانیت جو ہے اس کی بھی روشنی ہوگی, یہ سراج الجنہ ہے. ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ جنت میں سورج تو نہیں ہوگا, چاند بھی نہیں ہوگا, روشنی کیا ہے, نفی الفی, نیک فی جس کو کہتے ہیں, فی عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جیسے سورج اور چاند تو نظر نہ آئے, جیسے بادل آ جائے تو آپ نے دیکھا کہ بادل آنے پر سورج کی تپش جو ہے وہ زمین پر نہیں پڑتی, اور آپ نے دیکھا اس کے باوجود ایک ٹھنڈا سا ایک اجالا ہوتا. آپ کی نظروں میں چپتا نہیں اور آدمی ایک دوسرے کو کہتا بھائی آج موسم تو بڑا اچھا نظر آتا, تو اس کو کہتے ہیں عربی میں فیق. تو یہ فیق کا سما ہوگا جنت میں جو روشنی اور ہوگی. سبحان اللہ, حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی حدیث کے مطابق فرمایا عمر تو اہل جنت کا چراغ ہے, جنت میں ایک روشنی کا سبب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ذات ہوگی. لیجئے, بات یہیں پر ختم نہ ہوئی. یہ بات جیسے ایک صحاب نے یہاں آن کر حضرت علی سے کہی رضی اللہ عنہ, یہی بات آن کر پھر کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ بھائی آج تو بڑا کمال ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے آپ کی فضیلت میں آج بڑی عجیب و غریب بات سنی, حالانکہ اس کے سوا بھی حضرت عمر کی فضیلت موجود, بے شمار قرآنی آیات. کہنے لگا وہ کیا؟ کہا آج ہم حضرت علی کی خدمت میں تھے بیٹھے ہوئے, تو ایسا ایسا قصہ آپ کا بیان کیا گیا, تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اہل جنت کا چراغ, میں نے یہ حدیث سنی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کر خوش ہوئے کہ یہ بات حضرت علی نے کہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے احباب کے ساتھ حضرت علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد سارا قصہ بیان کیا. کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ حدیث میں نے بیان کی ہے, میں نے یہ کہا. اچھا حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا یہ بتائیے کہ جو بات آپ نے کہی کیا اسے آپ کسی کاغذ پر لکھ کر کے دے دیں؟ میں کہا بھائی جب میں نے حضور سے سنی ہے تو لکھ کے دینے میں حرج کیا ہے, لیکن سبحان اللہ جو لکھ کر کے دیا حضرت علی نے وہ سنیے کیا. یہ نہ فرمایا کہ علی کا قول یہ ہے کہ آپ جنت کا چراغ. حضرت علی نے اس روایت کو یوں لکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبریل امین نے سنا اور جبریل امین نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پہنچائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ حضرت عمر اہل جنت کا چراغ. یہ پوری حدیث لکھ کر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوشی خوشی اس کو لے کر کے چلے اور لے کر چلنے کے بعد ساتھیوں کو بڑا اس پہ تعجب ہوا کہ خاص اس حدیث کو لکھوانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. امیر المومنین تو کئی اعتبار سے بہت ہی مقام میں رفیع اور بلند مقام رکھتے ہیں, اس چٹ کی اس پرچی کی نے کیا ضرورت؟ ہو سکتا کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے, یہ پرچی لکھوانے کا سبب کیا؟ اس کو کہتے عقیدت اور محبت. اندازہ لگائیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے یہ کاغذ پر اس لیے لکھوا دیا کہ میں اسے محفوظ رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو یہ پرچی کفن میں رکھنا کہ میرا رب اس کی وجہ سے مجھ پہ گویا رحم کر دے. اب مجھے بتائیے کیا ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں کوئی مخاصمت تھی, ان میں کوئی جلن تھی, ان میں کوئی جناب چبن تھی اور ان کے معاملات کچھ ایسے عین غین سے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. عزیزان گرامی, نہایت پیار اور محبت شفقت کا عالم, یہ اہل بیت اطہار کی محبت کرتے اور اہل بیت اطہار بھی کبھی بھی ان کی فضیلت کو وہ چھپاتے نہیں بلکہ برملا بیان کر دیا کرتے. اور اس میں کی تو بہت ساری باتیں, میں صرف ہدف کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ جو شیعہ حضرات کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کی کتاب, یہ ان خطبات میں بھی موجود ہے اور جناب کئی روایتیں ان کے اصول کافی, اصول شافی, فروغ کافی, ان سب میں کئی روایتیں ایسی پھیلی ہوئی ہیں جن کی اس وقت گنجائش نہیں. میں نے نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اب آئیے آخری دو چار باتیں. جب حضرت علی کا وصال ہوا, چھ مہینے کا دور امام حسن کرا, چھ مہینے آپ نے حکومت کی, آپ کا دور رہا. قریب تھا کہ امیر معاویہ, حضرت امام حسن دونوں کے ماننے والوں میں کچھ ٹسل ہوتی, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تمام امور خلافت سے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. یہ سنی کتاب میں بھی موجود, شیعوں کی کتابوں میں موجود, دستبردار ہو گئے. اور دستبردار صرف ہوئے نہیں, امیر معاویہ ایک وظیفہ سالانہ امام حسن کو دیتے اور امام حسن اس وظیفے کو قبول کیا کرتے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہ امیر معاویہ کو وظیفہ بھیجنے میں کچھ دیر ہو گئی, حضرت امام حسن جو ہے وہ کچھ لکھنا چاہتے تھے شکایت کہ ابھی تک جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہمیں نہ ملا. تو روایت میں اہل سنت کی کتب میں کہ اسی دن نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسن سے فرمایا کہ تم شکایت لکھنے والے امیر معاویہ؟ فرما مت لکھو، کوئی شکایت مت لکھو، ایک دعا بتائی، فرما یہ پڑھو. امام حسن جب صبح اٹھے تو آپ نے خط نہیں لکھا، وہ دعا پڑھی، تو جناب تھوڑے دن کے بعد امیر معاویہ نے اسے دونا وظیفہ حضرت امام حسن کو دیا اور انہوں نے قبول کر لیا. اب دیکھیے اہل بیت اور صحابہ میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے غلط فہمیوں کو چھوڑ کر مجھے بتائیے، ایک برادری شیعوں کی امیر معاویہ پر اتنا تبرہ کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر، انہیں صحابی رسول نہیں مانتی، انہیں جانے کیا کیا کہتی ہے. اگر وہ اہل بیت کے ماننے والے، میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جب امام حسن امیر معاویہ کو خلافت دے کر دستبردار ہو گئے، چلو پہلے نہ مانو اب تو مان لو، جب امام حسن دستبردار ہو گئے اب تو مان لیا جا، اور امام حسن کو جو وظیفہ وہ بھیج وہ اسے قبول کر لے اب تو مان لیا جا. اور اس کی بشارت اہل سنت کی مشہور اور معروف کتاب مشکا شریف میں موجود ہے. یہ جو سلو ہے اس کی بشارت نبی کریم علیہ السلام اپنے دور میں عطا فرمائی. ہم نے مشکات میں پڑھا حضرت عمر، حضرت نبی کریم علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر، امام حسن سامنے بیٹھے، بمشکل 6-7 برس کی عمر ہوگی، حضور علیہ السلام ایک نظر تمام مجمع پہ ڈال، ایک نظر امام حسن پر ڈال، اور اس کے بعد ارشاد فرما. راوی کہتے حضور علیہ السلام نے امام حسن کو پہلی صف میں یا جہاں بھی تھے بیٹھے دیکھ کر فرمایا، لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا سید، یعنی مطلب یہ کہ یہ قوم کا سردار، میرا یہ بیٹا سید، تم دیکھنا ان قریب یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. تو اس حدیث کی شرح میں تقریباً تمام محدثین نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلاحی کو مراد لیا اور کہا یہ وہ بشارت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے دے دی. اور ان دونوں حضرات میں عزیزان گرامی صلح ہو گئی. تو اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے، پورے اہل سنت کا، امام اعظم ابو حنیفہ اور جناب چاروں ائمہ، اعلی حضرت فاضل بریلوی تک، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہمارے علماء کہتے ہیں جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا. لہذا ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، جو ان کے آپس کے امور ہیں ان کو انہی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول ذہن میں رکھیے، سبحان اللہ، حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے پوچھا اور اس پر عمل کیجیے، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جو چپکلش ہوئی، یہ اس میں کیا معاملہ تھا، کیا سلسلہ تھا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز تابعی اور خلافت راشدہ جو دور ہے اس میں خلیفہ راشد میں بھی شمار کی جاتے ہیں عمر بن عبد العزیز، آپ نے کتنی پیاری بات کی، فرماز یہ بتاؤ کیا ہم اس جنگ میں شریک تھے؟ تو نے کہا نہیں. کیا ہماری تلواریں اس جنگ میں چلی؟ کہا نہیں. کیا ہم یہ سارے معاملات میں کچھ تھے؟ کہا بالکل نہیں. فرما سنو، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں. آدمی کو اپنی زبان محفوظ رکھنی چاہیے، یہ اہل سنت و جماعت کا، عزیزان گرامی، یہ اس کا عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان ہے. غرض یہ کہ ان چند مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو کیسے ماننے والے، ہمارے اکابر کیسے مانتے، امام اعظم کس طرح مانتے، امام شافعی، اور اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. مگر بس یہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن بریلوی ایک جملے میں سب کچھ بتا دیا، فرمایا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو یہ ہمارا مشرف اور ہمارا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.